मैं इस प्रोग्राम से आखिरी खिताब के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी किबला मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने गुजारिशात आप मोमिन से पेश करें। बुलंदतर सलावात।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिही आलिल्लाह वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमि अदावति मिला यौमि लिकाइल्लाह। اما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين ووصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون। السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, कोशिश करूंगा कि मुख्तसर गुफ्तगू हो। शहदा की याद में ये मजलिस मुनअक़िद की गई है। ऐसे शहदा जिन्होंने अपना खून देकर अपने रास्ते के हक होने की गवाही दी, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, शहीद मुख्तार बुखारी एडवोकेट, शहीद अस्करी रजा, और फिर जिन तीन वकला का तस्करा किया गया वो शहदा गिलगित बल्तिस्तान पाड़ा चनार कराची और पूरे मुल्क के शहदा की याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। दोस्तों, इनमें से हर एक इस जुर्म में मारा गया कि वो मकतब आले मोहम्मद का पैरोकार था, वो जुल्म को कबूल करने को तैयार नहीं था, वो बेअदालती को कबूल करने को तैयार नहीं था, वो इस दुनिया के जालमाना निजाम को कबूल करने को तैयार नहीं था। इन्होंने अपना खून अहले बैत के रास्ते में दिया है और आले मोहम्मद का दामन पकड़े रहना और उससे मतमस्क रहना इस बात की दलील है कि ये सारे शहदा इंतहाई शुजा और बहादुर थे, इसलिए कि इन्होंने मजलूमों को अपना इमाम और मुख्तदार पेशवा माना है। पूरा शौब दौर में भी, मुश्किलात में भी इनका दामन हाथ से नहीं छोड़ा। खुदा की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात इन तमाम शहदा को अपने आइम्मा के साथ मशहूर फरमाए, उनके दरजात को बुलंद करे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, और अपनी बारगाह से उनके पसमानदगान को जो उसने बेहतरीन आजर साबरीन के लिए मुअय्यन कर रखा है इनके शामिल हाल करे और हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरबाब मजलिस, अगरचे जो मौजू जहन में लेके आया था वो ये था कि एक इलाही और इस्लामी तहरीक और मूवमेंट में काम करने वाले अफराद और शख्सियात की सिफात और खसूसियात क्या होनी चाहिए, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए اس موضوع سے صرف نظر کرتے ہیں اور آج کے حالات اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، شہادت تمام انبیاء کی آرزو رہی ہے، تمام اولیاء کی آرزو رہی ہے، تمام آئمہ کی آرزو رہی ہے۔ مولا المواحدین، امام العارفین، مالک اشتر کے حوالے سے جو خط لکھتے ہیں اس کے آخر میں دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ ان یختم لی ولک بالسعادہ والشہادہ، مالک میری دعا ہے کہ خدا میرا اور تیرا خاتمہ شہادت پر کرے، مجھے اور تجھے شہادت کی موت دے۔ چوتھے امام نے سیفہ سجادیہ کی پہلی دعا کے آخر میں جو دعا کی ہے اس میں بھی اپنے لیے شہادت کی موت کو طلب کیا ہے۔ ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، ہمارا مکتب مکتب شہادت ہے، اس مکتب میں فقط مرد نہیں بچے بھی شہید ہیں، خواتین بھی شہیدہ ہیں، لہذا ہم شہیدوں سے کے مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور شہادت ہماری میراث ہے۔ شہادت ہی کے ذریعے ہم نے تاریخ میں ہر ظلم کے طوفان کا رخ موڑا ہے، شہادت کے ذریعے ہم نے ہر زمانے میں ظالموں کا مقابلہ کیا ہے، شہادت کے ذریعے ہم نے ہر زمانے میں تمام انسانی قدر اور فضیلتوں کی آبیاری کی ہے، ہم نے وفا کو حیات بخشی خون دے کر، ہم نے صبر کو زندگی دی خون دے کر، ہم نے سچائی کا پرچم بلند کیا لہو دے کر، ہم نے صبر و مقاومت اور ایثار کے عظیم درس دیے اپنا خون اور لہو دے کر، ہم نے شہادت کے ذریعے تمام انسانی قدروں کو حیات بخشی ہے، تمام انسانی فضیلتوں کو حیات بخشی ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے تاریخ میں شجر دین کی آبیاری خون سے کی ہے، ہم تمام انبیاء کی زحمتوں کے وارث ہیں، ہم تمام انبیاء کی محنتوں کے وارث ہیں، ہم وارث آدم ہیں، ہم وارث نوح ہیں، ہم وارث موسیٰ ہیں، ہم وارث عیسیٰ ہیں، ہم وارث ابراہیم ہیں، ہم وارث محمد علی ہیں، ہم وارث حسن حسین ہیں، ہم وارث کربلا ہیں۔ دوستو، شہیدوں کے خون کی میراث کی پاسداری جذبہ شہادت سے ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ اس میراث کے امین ٹھہر سکتے ہیں جو ان شہداء کی آرزوؤں کو اور ارمانوں کو محسوس کرتے ہوں، لمس کرتے ہوں۔ جناب ثانی زہرا کربلا کے 72 کے خون کی میراث کی امین اور وارث تھی، یہ وہ بی بی تھی جو حسین کو محسوس کرتی تھی، جو اپنے امام کی آرزو اور ارمانوں سے واقف تھی، آشنا تھی۔ اس بی بی کے بھی وہی ارمان اور آرزویں تھی جو حسین کی تھی، یہ جانتی تھی میرا حسین کربلا میں کس لیے آیا ہے، یہ جانتی تھی میرے حسین کے مقاصد کیا تھے، یہ جانتی تھی کہ یزیدیت کا تعاقب کیسے کرنا ہے، یزیدیت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور کس طرح اس پیغام کو جو کرتا سے کربلا پر حسین نے خون سے لکھا ہے اس کی تشہیر کرنی ہے، اسے مٹنے نہیں دینا ہے اور اسے کربلا کے میدان کا قیدی نہیں بننے دینا ہے۔ اس بی بی نے پرورش کی اس میراث کی، حفاظت کی اس میراث کی، میراث کی اس میراث کو پالا پوسا، ایسے ہی جیسے علی اکبر کو پروان چڑھایا تھا۔ اس خون کی شادابی اور جوانی میں کمی نہیں آنے دی، اس خون کی جوشش میں، اس خون کے اثر میں کمی نہیں آنے دی، اور پھر اس پیغام کو لے کے چلی اور اسے آفاقیت بخشی۔ جو لوگ، شہیدوں کا خون اثر رکھتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ شہید کے خون کا وارث کون ہے، شہید کے خون کا امیر کون ہے، اس میراث کو کس نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے، اپنے کندھوں پہ لیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے احساسات کیسے ہیں، اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کے افکار کیسے ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی بصیرت کیسی ہے، اس میں شجاعت ہے یا نہیں، اس میں حکمت ہے یا نہیں، اس میں تدبیر ہے یا نہیں۔ شہادت، شہدا کا خون عظیم طاقت میں بدل سکتا ہے۔ ایک شرط ہے، ایک شرط کہ شہدا کے خون کے وارث اہلیت اور لیاقت اور قابلیت رکھتے ہوں اس میراث کے امین بننے کی۔ اگر نالائق لوگ، نااہل لوگ، بے لیاقت لوگ اس امانت کے امین بن جائیں، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ کربلا میں وہ جو اسیر تھے، جو ثانیہ زہرا کی رہبری میں تھے، وہ لیاقت اور استعداد رکھتے تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، وہ آمادہ اور تیار تھے اس عظیم میراث کی پاسداری کے لیے اور اس عظیم امانت کے امین بننے کے لیے۔ کتنی استقامت تھی ان میں، کتنی مقاومت تھی ان میں، کتنا حوصلہ اور صبر تھا ان میں، دشمن نے کتنی کوشش کی کہ ان کے ارادوں کو کچل دیا جائے، انہیں توڑ دیا جائے، کیا وہ ان کے ارادوں کو کچل سکے، ان کے حوصلوں کو توڑ سکے؟ انہوں نے خیموں کو لوٹا، انہوں نے سروں سے چادروں کو اتارا، انہوں نے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا، انہوں نے بازاروں درباروں میں سر برہنہ پھیرایا، تشہیر کی، دشنام دیے، کیا یہ ساری سختیاں انہیں کمزور کر سکی؟ میں نے بعض مقاتل کی کتب میں دیکھا ہے کہ یزید کے سپاہیوں نے جو یزید کو خبر دی، سارے راستے کی رپورٹ دی، کہا یزید ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی، سارے سفر میں ہم نے جتنا ظلم کر سکتے تھے کیا، ہم سے نہیں ڈرے اور گھبرائے۔ شجاعتوں کی میراث کے امین بزدل نہیں ہو سکتے، جنہوں نے اپنی جان کفے دست پہ رکھ کر رائے اللہ میں دے دی، ان کے امین لالچی نہیں ہو سکتے۔ جو اخلاص کے ساتھ رائے خدا میں نکل آئے اور اپنی جان، مال اور ناموس فدا کر دی، ان کے وارث ہوا و ہوس کے اسیر اور قیدی نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے خوف کے زندان کو توڑ ڈالا، ان کے وارث ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے لیے نکلے، جنہوں نے اللہ کے لیے قیام کیا، ان کے وارث وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ دنیا پرست، دنیا کے پیچھے چلنے والے، شہرت کے متلاشی، شہرت چاہنے والے کبھی ان اہل اللہ کی میراث کی وراثت کے امین نہیں ہو سکتے اور وارث نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ دیکھیں، وہ سختیوں میں بھی ویسے ہی تھے، توجہ چاہتا ہوں، جیسے حسین صحرائے کربلا میں زخمی حالت میں تھے، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، آنکھوں میں اتنا خون تھا آنکھیں نہیں کھلتی تھی، بدن میں نیزوں تیروں تلواروں کے زخم تھے، اور اس حال میں کیا کہہ رہے تھے؟ رزن بقضائے کا و تسلیما لامرکا لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین. اور جو اس میراث کی وارث تھی وہ لاش حسین کو اٹھا کے کہہ رہی تھی، خدایا یہ ہماری قربانی کو قبول کر لے. اور دربار ابن زیاد میں کہہ رہی تھی وما رأيت إلا جميلا، میں نے اپنے خدا میں سوائے زیبائی کے اور کچھ نہیں پایا، سوائے جمال خدا کے کچھ نہیں پایا. تو دوستو دیکھا آپ نے کہ جو کربلا کی میراث کے وارث تھے وہ اہلیت رکھتے تھے نا. آج کربلا زندہ ہے کیوں؟ اس میراث کی وارث علی کی شیر دل بیٹی سامیہ زہرا تھی، وہ غیرت کی شہزادی جو بظاہر رسم بستہ تھی لیکن آزادی کی پیغمبر تھی، وہ جس نے خوف کو مارا، جس نے بزدلی کو مارا، جس نے وہ لب جن پہ تالے لگے ہوئے تھے انہیں ان تالوں کو توڑا، جس نے بزدلی کو ختم کیا، جس نے قساوت قلبی کو ختم کیا، تماشا دیکھنے والوں کو رلایا. یہ میراث ہے کربلا کی. آج کربلا جو ہم تک آ پہنچی ہے اس بی بی کا صدقہ ہے، ان کربلا کے شہداء کے پسماندگان کا صدقہ ہے. وہ اہل تھے اس میراث کے امین بنے، اور قیامت تک یزیدیت کے تعاقب میں کربلا بن گئی، کربلا ٹھہری. کربلا کے بعد حسینیت یزیدیت کے تعاقب میں ہے. کربلا کی جنگ کو علی کی شیر دل بیٹی نے ہر گلی کی، ہر کوچے کی، ہر شہر کی، ہر بازار کی، ہر دربار کی، اور تمام زبانوں کی جنگ میں بدل دیا حسینیت اور یزیدیت کے درمیان. یہ وہ حکمت اور تدبیر، یہ وہ بصیرت جو علی کی اس عارفہ بیٹی میں تھی، اس محدثہ بیٹی میں تھی. ایران میں 75,000 شہید ہیں یا اس سے زیادہ انقلاب کی تحریک میں. شہداء کا وارث کون تھا؟ خمینی بت شکن. خمینی بت شکن وارث تھا نا، اس نے امت کو بیدار کیا. شہید دینا ہماری تاریخ ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن شہداء کے خون اور ان کی شہادت کو طاقت میں تبدیل کرنا، اس کے لیے حکمت، بصیرت اور دانائی کی ضرورت ہے، مقاومت اور استقامت کی ضرورت ہے، حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے، اثار اور فداکاری کی ضرورت ہے، شہداء کے ساتھ وفا کی ضرورت ہے. خمینی بت شکن وارث تھا نا اس اسلامی تحریک کے شہداء کے خون کا، کس طرح ان شہداء کے خون کو طاقت میں بدلا. 2,500 سالہ تخت شاہی کو سر نگو کیا، شرق و غرب کی چکی میں پسنے والی اس ملت کو آزادی دی، آزادی دلوائی. دنیا حیرت زدہ رہ گئی، دنیا متعجب رہی، معجزہ رونما ہوا. کیوں؟ شہیدوں کا وارث خمینی بت شکن تھا، ابراہیم زمان تھا جو نمرودوں سے بھی واقف تھا، نمرودیت سے بھی واقف تھا، اور اپنے شہداء کی خون کی قدر و قیمت سے بھی واقف تھا، اپنی منزل سے بھی آشنا تھا، اور منزل تک پہنچنے والے راستے سے بھی واقف تھا. وہ درد محسوس کرتا تھا یتیموں کے، ان کی آہ اور سسکیوں کو محسوس کرتا تھا، وہ ان سے بے خبر نہیں تھا. عظیم انقلاب آ گیا. لبنان میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی شہداء کی ایک تاریخ ہے. شہداء کے خون، جب حزب اللہ نہیں تھی اس وقت شہید بہت ہوئے لیکن نتیجہ کوئی نہیں تھا، ہزاروں شہید ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا کیسے کوئی مار جاتا ہے، کمزور سے مکتب تشیع کے پیروکار ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ حزب اللہ جب وجود میں آئی، جب حزب اللہ شہداء کے خون کی وارث ٹھہری، اس میراث اور امانت کی امین بن گئی، تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح عصر کی یزیدیت کو حزب اللہ نے شکست دی، کس طرح اس زمانے کے خیبر کے دروازے کو کھیڑا حزب اللہ والوں نے، شہداء کے خون کے جب وہ وارث بن گئے، چند ہزار شہید ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 33 روزہ جنگ میں زیادہ شہید نہیں ہے۔ میں مارون الراس گیا، یا بنت جبیل، بنت جبیل یا مارون الراس، اب میرے ذہن سے درست نام نکل گیا ہے، یہ بارڈر ٹاؤن ہے، اتنا بارڈر کی جو خاردار تار ہے اس کے ساتھ بلڈنگیں اٹیچ، خاردار تار کے ساتھ، اتنا قریب ہے آپس میں۔ اس شہر کا دفاع 35 دن تک کیا گیا، ایک دن بھی اسرائیل قبضہ نہیں کر سکا، اور 12 مجاہد شہید ہوئے اس کے دفاع میں۔ اللہ نے مدد نازل کی، نصرت خدا نازل ہوئی، اس لیے کہ شہداء کے خون کے وارث جب حزب اللہ والے ٹھہرے، شہید عباس، سید حسن نصر اللہ، شہید عماد مغنیہ اور ان کے ساتھی ٹھہرے، تو دوستو اس عصر کی کربلا میں، اس عصر کے یزید اور شمروں کے ہاتھ سے خنجر چھین کر انہوں نے ان کے سینے میں گھونپ ڈالا اور وہ شکست فاش دے ڈالی۔ اس لیے کہ آج شہداء کے خون کے صدقے میں وہ ایک طاقتور ترین قوم و ملت اور جماعت کی شکل میں ہیں۔ آج اسرائیل کی جرات نہیں ہے میلی آنکھ سے ان کی طرف دیکھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری اسلامی اور انقلاب کی فرنٹ لائن حزب اللہ ہے اس وقت۔ دوستو ہمارے بھی بہت شہید ہوئے ہیں، ہزاروں شہید ہیں نا، پاکستان کی سرزمین پر پاکیزہ ترین خون ہمارے شہداء کا ہے، شہید عارف حسین الحسینی کا خون، شہید ڈاکٹر نقوی کا خون، شہید عسکری کا خون، شہید مختار ایڈوکیٹ کا خون، ہمارے جوانوں کا، ڈاکٹرز کا، علماء کا، شعراء کا، ذاکرین کا، خطباء کا خون، پاکیزہ ترین خون ہے نا، یہ ہے نا ہماری میراث، اس کے ہم وارث ٹھہرے ہیں نا، ہم کب اس کے حقیقی وارث بن سکتے ہیں؟ جب خود عاشق شہادت ہوں۔ یہ بہادروں کی میراث ہے، بہادروں کی، بزدل اس کے امین اور وارث نہیں بن سکتے، یہ شہداء کی میراث ہے، شہداء کی، شہادت کے عاشق اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ باوفا لوگ اس کے وارث بن سکتے ہیں، صبر والے، مقاومت والے، ڈٹ جانے والے اس میراث کے وارث بن سکتے ہیں۔ مجلس عبادت اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ان شہداء کے پاکیزہ خون کی میراث کے وارث اور امین بن کر اسے طاقت میں تبدیل کر کے پاکستان کی سرزمین پر اس عصر کی یزیدیت کو شکست فاش دے ڈالے، اس دہشت گردی کے خیبر کو فتح کر ڈالے۔ اس لیے پرچم اٹھایا ہے، اس کاروان میں دعوت ہے ان لوگوں کو جو عاشق شہادت ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وفا کو زندہ کیا جائے، جو چاہتے ہیں کہ حیا اور پاک دامنی کو زندہ کیا جائے، جو چاہتے ہیں کہ شجاعتوں کی نئی داستان رقم کی جائے، جن کے اندر دینی حمیت اور غیرت ہے، انہیں دعوت ہے آئیں شہداء کے اس پرچم کو ہاتھوں میں لے کر یزیدوں کے تعاقب میں نکلیں اور انہیں شکست فاش دیں۔ ہم دے سکتے ہیں، ہم پاکستان میں تھوڑے نہیں ہیں، اہل سنت بریلوی حضرات کے بعد پاکستان میں دوسری بڑی اکثریت اہل بیت کے ماننے والے اہل تشیع کی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد، پانی بارہ دیکھا، درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک بار پھر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو دوستو، ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہوتی ہے؟ دشمن کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ شیعوں کو وہ ختم کر سکتا ہے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فقط اہل تشیع کی ٹارگٹ کے لیے نہیں ہے، اہل تسنن کی بھی ہے۔ بازاروں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، بظاہر ممکن ہے مختلف لوگ یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن ان کے پیچھے قوت ایک ہی کار فرما ہے، جو پاکستان کی دشمن ہے، جو اسلام کی دشمن ہے، جو انسانیت کی دشمن ہے۔ توجہ سے سننا ان باتوں کو۔ ہمیں اس بات کا درست تجزیہ اور انالیسس کرنا چاہیے، یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہوتی ہے، اس کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، جبکہ دشمن بھی جانتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے، نا امنی کر کے مکتب تشیع کے پیروکاروں کو ختم نہیں کر سکتا۔ ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا، ہماری زرداری کو نہیں روک سکتا، ہمارے جلوسوں کو نہیں روک سکتا، ہماری امام بارگاہوں کے دروازے نہیں بند کر سکتا، ہماری مساجد کو نمازیوں سے خالی نہیں کر سکتا، ہمارے مدارس کو ختم نہیں کر سکتا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں کرتا ہے یہ، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے اور سافٹ ٹارگٹ کے طور پر ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ملک کے اندر منافرت پھیلانا چاہتا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، کہ یہاں منافرت پھیلے، یہاں تفرقہ پھیلے، شیعہ اور سنی میں نفرت ہو، انہیں تقسیم کر دیا جائے، انہیں اتنا دور کر دیا جائے کہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ تفرقہ پھیلایا جائے، مایوس کیا جائے، الجھا دیا جائے انہیں، تاکہ اصل دشمن کو نہ دیکھ سکے۔ یہاں داخلی طور پر خانہ جنگی ہو، یہاں شیعہ سنی لڑے، شیعہ شیعہ لڑے، سنی سنی لڑے، پاکستانی آپس میں لڑے، مذہب کے نام پر، فرقے کے نام پر، قوم کے نام پر، قبیلے کے نام پر اور زبان کے نام پر۔ وہ ہمارے وطن کا دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان امن ہو، کمزور ہو، پھر اپنی مرضی کے جو فیصلے چاہے یہاں ٹھوسے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی تفرقہ ہو، اور انقلاب اسلامی ایران اور حزب اللہ کے ذریعے جو عالمی استکبار کو شکست ہوئی وہ پاکستان کی سرزمین پر نہ ہونے پائے. وہ یہ چاہتا ہے پاکستان اس کے ہاتھ میں رہے, وہ یہ چاہتا ہے یہاں اس کی مرضی کے فیصلے ہوں. اور اس میں کچھ خائن مسلمان ممالک کی بھی شامل ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. وہ یہ چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں انقلاب اسلامی ایران کے بعد اس طرح کا تفرقہ زیادہ پھیلایا گیا تاکہ اس آواز کو جو آزادی کی آواز تھی, جو حریت کی آواز تھی, جو وحدت کی آواز تھی, جو انسانی کرامت کی آواز تھی, جو عزت نفس کی آواز تھی, جو یزیدیت کو رسوا کرنے والی آواز تھی, جو نمرودوں کے مقابلے کی آواز تھی, اسے دبا دیا جائے. اس مسیحائی کی صدا کو, اس عیسیٰ زمان کی آواز کو جو نئی حیات دینا چاہتا تھا, جو زندگی دینا چاہتا تھا, اسے دبا دیا جائے. دوستو ہمارے دشمن کا یہ منصوبہ ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, شیعہ سنی یونٹی کے ذریعے. دشمن یہ چاہتے ہیں تفرقہ پھیلے, ہمیں وحدت کی طرف جانا ہوگا. یہ ہمارا وطن ہے, یہاں تمام اہل پاکستان کے درمیان وحدت ہونی چاہیے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ سنی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, جو بھی ہے, پاکستانی ہے نا, ان کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. یہ وطن ہمارے آبا اجداد نے بنایا تھا, ہم اسے بچائیں گے. ہم اسے نہ محرموں اور نائلوں کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے. جس طرح ہمارے آبا اجداد نے بنایا تھا, ہم طاقتور ہو کر ان غاصبوں اور نائلوں سے اپنا وطن چھین کر رہیں گے. وحدت کی آواز, یونٹی کی آواز, اہل تشیع کے اندر یونٹی کی آواز, اور وحدت کے لیے کام کرنا ہوگا. اختلافات سے نکلنا ہوگا, جزی اختلافات سے چشم پوشی کرنی ہوگی, اکٹھے ہونا ہوگا, قومی ایشوز کے اوپر اکٹھے ہونا ہوگا, ایک جگہ آنا ہوگا. عزیز و خدا گواہ ہے, آپ کراچی میں 20 لاکھ 30 لاکھ تو ہوں گے نا, اگر 5 لاکھ شیعہ دہشت گردی کے خلاف کراچی کی سڑکوں میں نکل آئیں اور اس وقت تک بیٹھے جب تک یہ مسئلہ حل نہ کریں, پاکستان کا کوئی یزید مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر پورے پاکستان میں عوامی جدوجہد کے ذریعے, ایک لیگل موومنٹ کے ذریعے, ایک سیولائزڈ موومنٹ کے ذریعے, تاکہ مکتب تشیع کے پیروکاروں کا ایمیج کوئی خراب نہ کر سکے, جیسے امام خمینی کی جدوجہد عوامی جدوجہد تھی. عوام کو بیدار کریں, عوام کو موبلائز کریں. یہ 50 ملین کے قریب جو شیعہ ہیں, ان میں سے 2 ملین اگر بیدار ہو جائیں, واللہ بخدا اس دہشت گردی کے خیبر کے دروازے کو علی کے ماننے والے اکھیڑ سکتے ہیں. ایک کٹھن سفر ہے, لیکن ہم نے یہ طے کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, کربلا کے میدان میں قاسم جو 13 سال کا بچہ تھا نا, وہ بھی تیار تھا بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ لڑ کے شہید ہوا یا بغیر لڑے, اس نے مقابلہ کیا. اپنے بچوں کی تربیت کریں, تیار کریں اپنی اولاد کو, جوانوں کو, نسل کو, یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان کے اندر بصیرت ہو, ان کے اندر جذبے ہوں, ولولے ہوں, توانائی ہو, طاقت ہو, حکمت ہو, تدبیر ہو, منزل ان کے سامنے ہو, راستہ روشن ہو. دشمن ہمیں اصلی راستے سے ٹریپ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اس کے میدان میں لڑیں، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق لڑیں۔ دوستو جب تک اہل تشیع، توجہ چاہتا ہوں، جس قوم اور ملت کا جس قوم اور ملت کی پولیٹیکل ورتھ نہ ہو، سٹرنگتھ نہ ہو، سیاسی طاقت نہ ہو، وہ قوم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس ملک میں سیاسی طور پر طاقتور ہونا ہوگا، طاقتور۔ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں یہ دنیا کی سیکولر جماعتیں کوئی بھی ہمیں امن نہیں دے سکی، کوئی بھی ہمیں سکون نہیں دے سکی، کوئی بھی ہمیں محفوظ نہیں کر سکی۔ یہ ہماری کمزوری تھی۔ ہم ان سیکولر جماعتوں کے پیچھے جنہیں نہ خدا کا ڈر، نہ آخرت کا ڈر، نہ حساب کتاب کا خیال، یہ رازان ڈاکو چور اور لٹیرے، یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں سیاسی طور پر طاقتور ہونا ہوگا۔ جس طرح سے ہم آزاداری میں آل محمد کی ولایت کے پرچم تلے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں بھی علی کی ولایت اور آل محمد کی ولایت کے پرچم تلے اکٹھا ہونا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے اور ہم پولیٹیکلی تقسیم رہے، دل پڑی محمد و آل محمد۔ ہمیں سیاسی طور پر طاقتور ہونا ہوگا، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا۔ آج دیکھیں لبنان میں اگر حزب اللہ 17 لاکھ ہیں، اگر وہ سیاسی طاقت نہ ہوتے نا، وہاں پر مقاومت باقی نہیں رہ سکتی تھی، وہاں پر رزسٹنس باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ سیاسی طاقت ہمیں حاصل کرنا ہوگی۔ ابھی تو ہماری صورتحال یہ ہے نا، مکتب تشیع کو سیاسی طور پر ہماری طاقت کو ایسے تقسیم کیا جاتا ہے جیسے قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ کوئی لے جاتا ہے کوئی حصہ، کوئی حصہ کوئی لے جاتا ہے، کوئی لے جاتا ہے کوئی لے جاتا ہے۔ یہ دنیا پرست، یہ طاقت کے رسیا، یہ ہوا ہوس کے اسیر، یہ رازن اور سیکولر مشرکانہ نظام کے حامی کبھی ہمیں امن نہیں دے سکتے اور ہماری پناہ گاہ نہیں بن سکتے۔ اور یہ ہمارے لیے ننگ و آر ہے کہ علی کے ماننے والے جو مظلوموں کی پناہ گاہ تھا، دوسروں کی پناہ گاہ میں جائیں۔ ہمیں خود پناہ گاہ بننا ہے مظلوموں کی، طاقتور بن کر۔ یہ کٹھن سفر ہے، مشکل سفر ہے، ہوش مندی کا سفر ہے، لیکن منطقی انجام تک پہنچانے والا یہی راستہ ہے، منزل تک پہنچانے والا یہی راستہ ہے۔ اگر ہم سیاسی طور پر بکھرے رہے، ٹکڑوں میں بٹے رہے، تقسیم رہے، ہم محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ ہم صاف ٹارگٹ بنے رہیں گے، آسانی سے شکار ہونے والا ٹارگٹ۔ اس کے لیے بیدار ہونا پڑے گا، ایک ہماگیر جدوجہد کرنا پڑے گی، ایک ہماگیر تلاش اور کوشش کرنی پڑے گی، ایک وسیع تلاش اور کوشش، ایک وسیع جدوجہد، دن رات کرنا پڑے گا۔ چونکہ ہم نے اپنی کرامت نفس کو، اپنی عزت کو واپس کرنا ہے، ہم نے مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ ڈالنا ہے، ہم نے اس ملک کو امن لوٹانا ہے، ہم نے اس ملک کو وحدت لوٹانی ہے، ہم نے اس ملک کو چین اور سکھ دینا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس طرف نہ آئیں، الجھے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، اختلافات کا شکار رہیں۔ دوستوں جو آواز بھی شیعوں کے درمیان تفرقہ پھیلاتی ہے وہ شیطان اور ابلیس اور دشمن کی آواز ہے، اسے سرکوب کر دینا چاہیے۔ تفرقے کی آواز کوئی بھی ہو، اہل وطن کے درمیان بھی، یہ دشمن کی آواز ہے۔ لہذا اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، قومی اور ملی بیداری کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے، موبلائز کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے، گزشتہ 2-3 سال سے یہ موومنٹ شروع ہے۔ یہ شہید عارف حسین الحسینی کے ساتھیوں نے شروع کی ہے، وہی پرچم جو شہید کے ہاتھ سے ظالم نے گرانے کی کوشش کی تھی اسے اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے وجود میں خون کا آخری قطرہ ہے اس پرچم کو نہیں گرنے دیں گے اور یزیدوں کے تعاقب میں رہیں گے۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لہذا ہمیں خدا کے قریب ہونا پڑے گا، اہل دعا و مناجات بننا پڑے گا، راتوں کو عبادت کے لیے جاگنے والا بننا پڑے گا، تلاوت قرآن کرنا پڑے گی، خدا سے رابطے کو کبھی کرنا پڑے گا، ایسے ہونا پڑے گا جیسے شب عاشور حسینیوں کی رات تھی، وہ عبادت کی رات، وہ مناجات کی رات، وہ اللہ سے راز و نیاز کی رات، وہ قرآن کی تلاوت کی رات، وہ عشق کی رات، وہ فداکاری کی رات، وہ عاشقوں کی رات، وہ موحدین کی رات۔ اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہوگا، اور پھر عقل بھی کہتی ہے، قانون بھی کہتا ہے، شر بھی کہتی ہے، اور اقلاء بھی کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت اور دفاع ہم پر کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور ہمارا حق ہے، یہ اپنے دفاع سے کبھی غافل نہیں رہنا ہے۔ لیکن دشمن کے منصوبوں کو سمجھ کر ہم نے اپنے دفاع کے طریقے اپنانے ہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا جدھر دشمن لے کے جانا چاہتا ہے، ہم نے جذباتی اور احساساتی طوروں پر اس طرف نہیں بڑھنا جو دشمن کا منصوبہ ہے۔ ہم اکٹھے ہو کر، بیدار ہو کر، بیداری کی تحریک کو آگے لے کر انشاءاللہ ان یزیدوں کے ہاتھ توڑ ڈالیں گے، ان کے ہاتھ سے خنجر چھین لیں گے اور ان کے سینوں میں گھونپ دیں گے، جیسے لبنان میں ہوا ہے، جیسے ایران میں ہوا ہے، اور جیسے آج عراق میں ہو رہا ہے۔ ہم اسی مکتب کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم ثابت قدم رہے خدا ہماری مدد کرے گا۔ خدا کبھی اپنے راستے میں چلنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، خدا کبھی عزت کے راستے پر چلنے والوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے 25 مارچ کو نشتر پارک میں سندھ کی سطح پر مکتب تشیع کے پیروکاروں کا یزید شکن اجتماع ہوگا، کفر شکن اجتماع ہوگا، استکبار شکن اجتماع ہوگا، اور پورے سندھ اور پاکستان سے قافلے چلیں گے نشتر پار کی طرف، ہاتھوں میں پرچم وفا لے کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے کراچی کی کربلا میں قدم رکھیں گے۔ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی حسینیوں کی بصیرت کو، حسینیوں کی شجاعت اور حکمت اور تدبیر کو، حسینیوں کے حوصلے اور اشار کو، اور حسینیوں کی وفا کو اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ، اور اس وفا کا اعلان یہی ہے، لبیک یا حسین۔ پچیس مارچ کا دن قرآن و اہل بیت سے تمسک کا دن ہوگا، ان کے دامن کو پکڑنے کی تجدید عہد کا دن ہوگا، آلِ رسول سے تجدید بیعت کا دن ہوگا، اور یزیدوں کے مقابلے کے اعلان کا دن ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ علی اور حسین کے ماننے والے، ثانیہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے والی مائیں اور بہنیں کس طرح گھروں سے نکلتی ہیں، ایسے جیسے عاشور کے دن نکلتے ہیں۔ ہمارے زنوں مرد کوچوں کو جوان بچہ بوڑھا ہر کوئی گھروں سے نکلے گا، اور صدا یہی ہوگی، لبیک یا حسین۔